واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. همني إن أنبياء میں سے بعض کو امامت کے مقام پر فائز کیا، ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو ہم نے امام بنایا، اور وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں سعادت کی طرف، انسانیت کی طرف، فضائل کی طرف، کمالات کی طرف، خدا کی طرف، اشرف مخلوقات ہونے کی طرف، بندگی کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ امام جن کو ہم نے امام بنایا، اور وہ دوسروں کو بھی منزل مقصود تک، مقصد تخلیق تک پہنچاتے ہیں، ان کی دو اہم صفت ہیں: عملی لحاظ سے بھی صبر کے مقام پر فائز ہے، اور علمی لحاظ سے یقین کے مقام پر فائز ہے. انسانوں کی کامیابی اور ناکامی انہی دو میدانوں میں ہے، یا عملی میدان میں علم اس کے پاس ہے، جانتا ہے، لیکن کردار میں بہت ہی گر جاتا ہے، یا علمی میدان میں جہالت ہے، بے خبری ہے، بے شعوری ہے، حماقت ہے، سفاہت ہے، بے وقوفی ہے، اس وجہ سے وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. عملی اور علمی کمال کے بھی یہی دو عوامل ہے، ناکامی کے بھی یہی دو سبب ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: جب ہم نے اپنی امانت پیش کی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی امانت دین، اپنا دین، اپنا پیغام پیش کیا، ذمہ داری، بندگی کی ذمہ داری، خلافت الہی پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر اور زمین پر، پہاڑوں پر. فابین یحملنا، سب نے انکار کیا، کسی نے اس امانت الہی کو قبول نہیں کیا. یہ قبول نہ کرنا تکوینی ہے. تکوینی کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کی خلقت میں صلاحیت نہیں ہے قبول کرنے کی، ان میں خدا کے خلیفہ بننے کی، دین خدا کو اپنانے کی، بندگی کے حق ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. پہاڑ جتنے مضبوط کیوں نہ ہو، آسمان و زمین میں جتنی وسعت کیوں نہ ہو، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے. وحمل اہل انسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا، کیونکہ انسان کے پاس صلاحیت تھی خلیفہ خدا بننے کی، تکلیف اور دین کی ذمہ داری کو اپنانے کی صلاحیت انسان کے پاس تھی. حمل اہل انسان، انسان نے اس امانت کو قبول کیا، لیکن دو عیوب کی وجہ سے انسانوں نے خیانت کی. صلاحیت دوسروں کے پاس صلاحیت نہیں تھی، انسان کے پاس صلاحیت تھی، لیکن دو عیب کی وجہ سے، دو عیوب کی وجہ سے انسان خائن نکلے. وہ کیا ہے؟ وَحَمَلَ الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لیکن یہ انسان ظالم اور جاہل, ظالم نکلا اور جاہل نکلا, یعنی جاہل علم نہیں ہے, ظالم عمل نہیں کرتا ہے. ظلم کا معنی کیا؟ مولا فرماتے ہیں ایک شے کو اپنی صحیح جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے, عدل شے کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا. حدیث میں بالعدل قامت السماوات والارض, عدالت کے ذریعے آسمان و زمین قائم ہے, یہ سسٹم چل رہا ہے. اگر ایک چیز غلط جگہ پر ہو منہدم ہو جائے گا. ایسا دقیق اور مضبوط حساب کتاب ہے انسان کے جسم کے ہر حصے میں اور اس زمین کے آسمان کے ہر حصے میں, ایسا باریک بینی ہے اور حساب و کتاب ہے. بالعدل یعنی ہر شے کو اپنی جگہ پر قرار دینے کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے. ظلوم بھی جگہ پر قرار نہ دینا انسان, یعنی عملی لحاظ سے ظالم, علمی لحاظ سے جاہل ہونے کی وجہ سے اس امانت کے ساتھ خیانت کی. اب اگر امانت کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتا ہے تو ضرور اس بات کی ہے کہ عالم بنے اور عادل بنے ظلم کے مقابل میں. اب اس کے لیے قیادت کی ضرورت ہے, رہنما کی ضرورت ہے, معلم کی ضرورت ہے. حضرت یوسف جب آپ نے فرمایا کہ قحطی آنے والی ہے تم مجھ کو یہ ذمہ داری دے دو, فرمایا انی حفیظ علیم, میرے پاس صلاحیت ہے حفاظت کرنے کے, ملک کی معیشت کے حالات کو سنبھالنے کی صلاحیت میرے پاس. اس صلاحیت کے لیے دو قسم کے علم چاہیے, ایک علم دوسرا بصیرت. آپ کے خلاف مثال ہوتا ہے کہ آدمی ڈاکٹر بن گیا ہے, اس نے تھیوری سب پڑھ لیا ہے, فرض کیجئے اس بیماری کی یہ علامت ہے یہ علامت ہے یہ علامت ہے, اس کے لیے دوائی دینے چاہیے دوائی. اب بیمار سامنے آ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں اس کو یہ دوائی دینا چاہیے, کچھ شباہتیں بھی ہوتی ہیں نا. ڈاکٹر جتنا ذہین ہوگا سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس زیادہ ہوگی, اتنا ہی زیادہ ماہر ہوگا. یعنی دو الگ چیزیں ہیں. واضح تر مثال آپ کی خدمت میں دے دوں, کوئی بھی ایک فاسق و خائن و منافق کو کوئی مسلمان حکمران بنانا نہیں چاہتا ہے. ہر مسلمان ایک پاکیزہ عالم, پاکیزہ انسان کو حکمران بنانا چاہتا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک منافق اپنے آپ کو سب سے زیادہ دیندار دکھاتا ہے, سب سے زیادہ. میں آج کل کی بات نہیں کرتا ہوں, آج کل ہم سمجھتے ہیں بے دینوں کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن قدیم زمانے کی بات کرتا ہوں, تاریخ اسلام میں انحراف کس طرح سے پیش آیا, کس طرح سے انحراف پیش آیا, اس کی وجہ کیا ہے, یہ کہ مصداق سمجھ میں نہیں آتا ہے, قاعدہ اصول اس کے سامنے ہے. صحیح آدمی کو اقتدار پر لانا چاہیے, لیکن یہ منافق صحیح ہے یا یہ مومن صحیح ہے؟ منافق اپنے آپ کو مومن سے زیادہ ایماندار دکھاتا ہے. یہ سمجھ میں آنا آسان کام, آپ کے پاس معیار ہے, لیکن اس معیار کا مصداق کون ہے یہ سمجھنا آسان کام نہیں. اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ علم دوسرا معرفت, معلومات ہے علم, معرفت دیکھنا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا ہے, یہاں پر کیا ہے, کتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا. تو دو قسم کے علم, علم اور بصیرت, علم اور معرفت, معلومات اور عقل مندی, سمجھنا کہ ان معلومات کے مصداق کون سے ہیں, کلی اصول سمجھنا ان کلی اصول کے مصداق کیا ہے, مواقع کیا ہے. آپ دیکھیے سیاست کے, پوری زندگی سیاست کا درس کسی نے دیا ہے, سیاست کے سارے اصولوں سے آگاہ ہے, لیکن اس وقت ملک میں کیا کرنا چاہیے, کون سے اصول کو جاری کرنا چاہیے, وہ سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو دو قسم کے علم ہیں, دونوں علم جمع ہو جائے یہ آدمی علمی خدمت کر سکتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ تقویٰ، حفیظ علیم، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور علم بھی میرے پاس ہے. حضرت موسیٰ کو جب آپ پہنچے شعیب کے پاس تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ اس کو ہمارے چرواہا کا کام دے دے گھر میں. ظاہر ہے دو لڑکیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، مجبور تھے کہ انہیں کو بیچتے تھے، اب ان کو آپ کام دے دے. اب بیٹی نے کہا قوی امین، یہ قوی ہے یعنی اس ذمہ داری کو صحیح انجام دے سکتا ہے، اور امین قابل اعتماد. تو قوی کے لیے کیا ہے؟ آتا ہو اور کر سکتا ہو، یعنی علم کی، بصیرت کی، اصولوں کو بھی جانتا ہو، اصولوں کے مصداق کو بھی جانتا ہو، یہ ایک اہم چیز ہے. تو انسان نااہل ہو گیا صلاحیت کے باوجود، کس وجہ سے؟ ظالم ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے. اس انسان کو عالم بنانا ہے اور عادل اور نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والا تجارت میں کامیاب ہے، خدا کے ساتھ تجارت کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں وہ شیطان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو خسارت نہیں ہے. اب اس کے لیے ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو اس کو علم دے دے، شعور دے دے، فکر دے دے، رہنمائی کرے، خطرناک مقامات پر اس کے دستگیری کرے. ایسے رہبر کی ضرورت ہے. اسی لیے امام میں جب خدا نے دیکھا کیا ہے، صابر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صابر ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، تبھی ہم نے ان کو امام بنایا. وجعلناهم ائمة، ہم نے ان کو امام بنایا، کس وجہ سے؟ شیعہ مذہب میں امام کی تین اہم شرطیں ہیں. ایک، مقام عمل میں سب سے افضل ہو، معصوم ہو، مقام علم میں معصوم ہو، اور خدا کی طرف سے بنایا جائے، خدا کی طرف سے بنایا جائے. یہ تینوں شرطیں اس آیت میں ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّا، ان انبیاء میں سے بعض کو ہم نے امام بنایا، ہم نے بنایا. اور پھر صابر ہے مقام عمل میں، اور اہل یقین ہے مقام علم میں. وہ تین شرطوں کی طرف اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے. تو یہ امامت میں جو اہم شرط ہے، یہ وہ علمی پہلو ہے کہ انسانوں کی رہنمائی، خدا کو وہ جانتے ہیں اور خدا تک پہنچنے کے صراط مستقیم کو بھی وہ جانتے ہیں. تو آپ کو خدا نے خلق کیا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، ابدی سعادت کے لیے. تو اس شاہراہ سے وہی باخبر ہے، اس شاہراہ سے وہی باخبر ہے. اس بنا پر امام کے پاس ایک اہم شرط یہی ہے کہ اس کے پاس کیا ہو؟ علم ہو، ایسے علم ہو جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، معصومانہ علم ہو. ائمہ اطہار کی علمی صلاحیت کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا ہے. آپ دیکھیں تمام ائمہ اطہار کے زمانے میں جو دشمن رہتے تھے، ان سب نے ائمہ اطہار کی علمی صلاحیت کا اعتراف کیا ہے. حضرت امام جواد 8 سال کی عمر میں امامت کے مقام پر فائز ہو گئے. اس وقت کے سب سے بڑے علماء ان کے سامنے اپنی علمی کمزوری کے اعتراف کیا. خلیفہ عباسی نے امام دہوم کو جو مدینہ میں تھے، ایک بہت بڑا عالم جو دشمن آل محمد بھی تھا، اس کو حکم دیا اس کو سکھاؤ، درس دے دو، تھوڑا ہمارے فکر کی طرف لاؤ ان کو. اب اس کو ذمہ داری دی. چند مختصر مدت کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایک لفظ کہتا ہوں, وہ اس لفظ کے پورا شہر کے دروازہ کھولتا ہے. میں کیا سکھا سکتا ہوں ان کو؟ 9 سال کا بچہ تھا. یہ علم نہ صرف علم زیادہ ہے, نہ صرف علم میں عصمت ہے, بلکہ علم من لدنی ہے. اسی لیے کسی کے سکھائے بغیر اتنا علوم ان کے پاس تھا. عرض کے دشمن نے اعتراف کیا ہے, مد مقابل لوگوں نے اعتراف کیا. فرض کی علی جن لوگوں کی خلافت پر اعتراض کرتے تھے, بھئی تم خلیفہ نہیں ہو میں ہوں, اب وہ اعتراف کرے کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا, معمولی بات نہیں ہوتی ہے, واقعا معمولی بات نہیں ہے. ہم اپنے زمانے میں دیکھے ایک کسی کے ساتھ مقابلے میں ہے, کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ میں اس کی نسبت میں کچھ نہیں ہوں. کہتے لا ترکنی اللہ لمعضلۃ لیس لہا الحسن, خدا مجھ کو ایسے مشکل کے وقت تنہا نہ چھوڑے جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہ ہو. یہ عربی زبان میں ضرور المثل بن گیا ہے یہ جملہ. تو یہ علمی وہ مقام ہے کہ ظاہر معاشروں کی ترقی کے لیے علم کی ضرورت ہے. وہ نہ صرف اہم چیز علم دین ہے. کیوں؟ علم دین انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس فرق کو تو آپ سمجھتے ہیں, دنیاوی علم ہے. آپ جو جتنے علم دنیاوی آپ دیکھیے, یہ بجلی ہے, پنکھا ہے, جہاز ہے, راکٹ بناتے ہیں, میزائل بناتے ہیں, مختلف قسم کے وسائل جو اس دنیا پر ہیں, سب کا کام کیا ہے؟ انسان کی مادی زندگی کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہے, انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے, انسان کی جسمانی سہولتوں کو پورا کرنا ہے. یہی نا, انسان کی انسانیت میں اضافہ کرنے والا کوئی ایسا وسیلے کسی نے نہیں بنایا. اس وسیلے سے اس کی انسانیت کے درجات میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. انسان کو انسان بنانے والا دین ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, نحن صنائع اللہ, ہماری تربیت کرنے والا خدا ہے, والناس بعض صنائعنا, لوگوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انسان کے روح کو سائنس کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے, روح کو خالق روح خدا جانتا ہے. اسی لیے انسان کی تربیت کے لیے دین کی ضرورت ہے, پیغام الہی کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود ائمہ اظہار کے علم دنیاوی علوم اخروی علوم تک محدود نہیں تھا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے شاگردوں میں ایسے سائنسدان تھے جن کا نام ابھی بھی معروف و مشہور ہے. آپ نے دیکھا وہ کتاب جو امام ششم کے بارے میں لکھی گئی فرانس والوں نے, کہ کتنے سائنسی اصول آپ نے 1000 سال پہلا بیان کیا, 1000 سال کے بعد بشر کے لیے وہ اصول کشف ہوئے. بعض عظیم مفکرین اسلامی محققین فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے, ابھی ایک روایت ہے ہماری کتابوں میں اس اصحاب کے نام سے, البتہ کئی روایات ہیں لیکن سب کا مطلب ایک ہی ہے. اس روایت پر حوزے میں کم از کم 5 سال کام ہوتا ہے. ایک روایت سمجھنے کے لیے ہمارے حوزات علمیہ میں 5 سال کام ہوتا ہے تاکہ روایت صحیح سمجھ میں آ جائے, اس سے فقہ میں, اصول میں مختلف جگہوں پر استفادہ کرے. زیادہ تر فقہ سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. وہ بزرگ فرماتے تھے کہ فرض ائمہ کی دوسری روایات جو دنیاوی علوم کے بارے میں ہیں, نفسیات کے بارے میں, عمرانیات کے بارے میں, فلسفے کے بارے میں ہیں اور طبابت کے بارے میں, اگر ان میں بھی تحقیق کریں اتنے ہی سرمایہ حاصل کر سکیں گے. فقہ میں مجتہدین مجبور ہے, کیونکہ شرعی حجت صرف فرمان پیغمبر و آل پیغمبر ہے, تحقیق کرتے ہیں, ان کی مہارت اسی لین میں ہے. علم رجال, علم درایت, علم فقہ, علم اصول, علم تفسیر, قرآن اور تمام علوم کا ہدف یہی ہے کہ روایات اہل بیت سمجھ سکے. अगर यही काम हमारे माहिरीन अय्यमा आधार की दूसरी अहादीस के साथ करें, इसी किस्म की तहकीक करें, तो पता चले कि कितने अजीम सरमाया है। तो अर्ज करने का मकसद यही था कि इंसानों की तरबियत के लिए अर्ज के इमाम का माना क्या है, वो हस्ती जिसकी पैरवी करना है इल्मी मैदान में। इल्मी मैदान सिर्फ उसी की बात माननी है, इमाम यानी पेशवा राहबर, इल्मी राहबर, इल्मी पेशवा। अब ये इल्मी पेशवा, ये राहबरी किसको दी है? खुदा ने उन हस्तियों को दी है जो यकीन के मकाम पर फाइज थे। वह जाल ना हम आईमा, हमने इनको इमाम बनाया क्योंकि वो यकीन के मकाम पर फाइज थे और बामल थे और लोगों को खुदा के तरफ बुलाते थे, खुदा के हुक्म के मुताबिक हिदायत करते थे। इसलिए इमाम यानी रहबर बनाया, इल्मी रहबर। आप अकायद में आपके रहबर अय्यमा आधार, फिक्र में, उसूल में, तफसीर में, तमाम उलूम इस्लामी में आपका रहबर अय्यमा आधार। हत्ता अगर दुनियावी उलूम में भी अगर हमारे माहिरीन तहकीक करें, वहाँ पर भी अय्यमा के फरमाइशात के ज़रिए बशरी उलूम को बहुत तरक्की दे सकते हैं। लेकिन अर्ज ये कर रहा था, खुदा ने बशर को यह सलाहियत दी है कि दुनियावी मादी असरार को कशफ करने की सलाहियत खुदा ने बशर को दी है। इसीलिए बशर आए दिन किसी न किसी उसूल को कशफ करते हैं साइंस के ज़रिए। और सलाहियत देने के अलावा खुदा ने क्या किया है, इंसान के अंदर शौक भी रखा है। हमारे सारे जवान बाशऊर बाइलम बड़े ज़हीन यही साइंस की तरफ जाते हैं ना, साइंस की तरफ जाते हैं। यानी हम शौक रखा है इंसानों के अंदर, मादी ज़रूरतें हैं। हमारे मुल्क के सरबरा सियासत मदार वही लड़का हो जाता है जो सबसे कम पढ़ता हो। हमारे सारे ज़हीन बच्चे, अच्छे बच्चे जो शरारतों में मसरूफ नहीं, शब रोज पढ़ाई में लगते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह बनते हैं। लेकिन कौमों की क़यादत किन को देते हैं? उन्हीं को देते हैं जो ज़्यादा शरारत करते, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते कम है, शरारत ज़्यादा करते। खुलासा इंसानों में ये सिफत रखा है कि तो दुनियावी मसाइल हल करने के लिए ज़रूरतें हैं ना, ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें के साइंस के पीछे क्यों जाते हैं? इसमें ज़िंदगी इसी में है, पैसे इसी में है, जाते हैं। और साथ सलाहियत भी खुदा ने रखी है इंसान के अंदर। लेकिन उखरवी उलूम, रूह इंसान बनाने के उलूम, ऐसे उलूम है कि इंसान अपने रूह की बीमारी की तरफ मुतवज्जिह भी नहीं होता है। मैं पस्ती की तरफ जा रहा हूँ उसकी तरफ मुतवज्जिह भी। अब दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क अमरीका, अमरीका के सदर को देखिए, वो किस तरफ जा रहा है, अपनी बेटी के साथ किस तरह से पेश आ रहा है। यानी जो रूहानी बीमारी में मुबतला है उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं बीमार हूँ, मैं पस्ती की तरफ जा रहा हूँ, मैं जानवर बनता जा रहा हूँ। अपने जानवर बनने पर फख्र करेगा, अपने जानवर बनने पर फख्र करेगा। यही शाहजादा ने क्या कहा, कहा कि मैं इस तरीके से यमन वालों का कत्ल आम करना चाहता हूँ कि यमन की नस्लें भी मेरा नाम सुनकर, सऊद अरब का नाम सुनकर कामने लगे अपनी जगह पर। ये तो जानवरी की तरफ, धरंदगी की तरफ, पस्ती की तरफ जा रहा है लेकिन खुद खुश है। तो रूहानी तरबियत के लिए इल्म की ज़रूरत है और मुरब्बी की ज़रूरत है। और ये इल्म ज़ाहिर इंसान उसकी तरफ नहीं जाते हैं, हमारे खुद बहुत से दीनदार है नहीं जाते हैं, मसाइल हैं खुलासा आप खुद समझते हैं। तो इसीलिए एक ये है कि नहीं जाते, दूसरा ये है कि रूहानियत समझ में भी नहीं आती है। यानी अगर अंबिया ना आते, अय्यमा ना आते, आलम आखिरत किसके समझ में नहीं आता, किसके समझ में आता? यकीनन किसी के समझ में नहीं आता, वो आलम गैब है। इसीलिए यहाँ पर खुसूसी तवज्जो दिया गया, खुसूसी तवज्जो यानी दुनियावी उलूम की तरफ खुद बशर जा रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन माहौल तैयार करो, अमन अमान का माहौल तैयार करो, अदालत का माहौल तैयार करो, कोई किसी का हक न खाए, कदरदानी करें, तो खुद ब खुद बशर तरक्की करेंगे, जुल्म ना हो। लेकिन उखरवी उलूम عالم غیب سے اس کا تعلق ہے. تو خدا کی طرف سے انبیاء کے ذریعے ائمہ کے ذریعے پیغام پہنچنا پڑے گا. ہماری رسائی عالم ہے. دیکھیں میری آنکھوں کے آپ کے آنکھوں کی آواز آنکھ نہیں سن سکتی, یہ صرف تصویروں کو دیکھ سکتے, وہ بھی نور کے ساتھ, وہ بھی خاص فاصلے کے ساتھ. خاص فاصلہ ہو, زیادہ دور زیادہ نزدیک نہ ہو, نور ہو اور رنگ ہو, یہ سب کئی شرطوں کے ساتھ آپ کسی چیز کو دیکھ سکتے. رنگ نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتے, ہوا ہے نظر نہیں آتی, نور ہو نہ ہو تو نظر نہیں آتی, رنگ نہ ہو تو نظر نہیں آتی. یعنی دیکھیں یہ آنکھ ہے, نظر ہزار شرط کے ساتھ اس کو چیزیں نظر آتی ہے لیکن آواز نہیں سن سکتی ہے, آنکھ مزہ نہیں چکھ سکتی ہے. یعنی یہ سیب کا کیا مزہ ہے, آم کا کیا مزہ ہے, آنکھوں کے ذریعے پتہ نہیں چلتا, زہر کے بھی پتہ نہیں چلتا آنکھوں کے ذریعے. اسی لیے ایک طرح کان, کان سن سکتی ہے وہ بھی شرطوں کے ساتھ, زیادہ دور نہ ہو زیادہ نزدیک نہ ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن کیا ہے آوازوں کے علاوہ نہ ذائقہ کو چکھ سکتا ہے, نہ تصویروں کو دیکھ سکتا ہے, نہ گرمی سردی کو سمجھ سکتی ہے. آنکھیں سن کے تو یہ نہیں سمجھ سکتی, یہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح سے عقل انسانی انسان کو پہنچاتی, انسان کے ہوا سے پنچگانا عقل دونوں انسان کو آخرت کے دروازے تک پہنچاتی ہے. کہتی ہے تمہارا کوئی خدا ہے, اس خدا نے خامخواہ تمہیں خلق نہیں کیا, ایک مقصد کے ساتھ خلق کیا. جب خدا تک پہنچایا پھر خود خدا بتائے گا. آپ کہتے ہیں اللہم عرفنی نفسک, خدایا مجھے اپنی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ, اگر تیری معرفت نہ ہو تو نبی کی معرفت ممکن نہیں ہے. کیوں؟ پہلا انسان کے سمجھ میں آ جائے میرے کوئی خالق ہے, پھر اس کی عقل کہے گی. جب خالق ہے, خالق اپنے مقصد تخلیق بتانے کے لیے کسی کو بھیجے گا. مولا امیر المومنین سے کسی عرب نے پوچھا,
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
مولا خدا ایک خدا ہونے کی توحید, ایک توحید یعنی ایک ہونا نا, ایک خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب عرب آدمی کی قدرت فہم کے مطابق بات کرنی ہے نا, ایسی بات نہ کرنی نہیں کرنی جو اس کو سمجھ میں نہ آیا. اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا. اور عرب ابھی ان کی حالت کو دیکھو, اس زمانے میں ان کی کیا حالت تھی خدا جانتا ہے. جاہلوں کے ساتھ گرفتار ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے, یعنی جاہلوں کے درمیان. تو خلاصہ مولا نے, مولا کے پاس وہ صلاحیت ہے, شک نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو جتنے انبیاء آئے 124,000 سب نے کہا ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی ایک دو آتے, اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی ایک دو نبی آتے. بہر دیکھو یہ عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے بہت اچھی دلیل ہے نا. اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا, اللہ نام ہے خدا کا, نام صفت نہیں ہے, نام ہے. عالم قادر یہ صفات ہے, لیکن اللہ نام ہے ذات خدا کے لیے. خود خدا بھی نام نہیں ہے, خدا بھی صفت ہے, مالک. اسی لیے کچھ مجازی خدا کہتے ہیں نا, مرد اپنے آپ کو مجازی خدا بنایا ہے مردوں نے. تو یعنی صفت ہے خدا بھی, مالک ہونے کے معنی میں ہے. یا خود وجود میں آیا, کسی نے اس کو وجود میں نہیں لایا. خود فارسی ادب والوں کے درمیان ہی گفتگو ہے. لیکن اللہ نام ہے اس ذات کے لیے جس میں تمام صفات جمال و جلال ہے. تو عرض کر رہا تھا اس حدیث میں جو دعا ہے, آپ جانتے ہیں ائمہ کی طرف سے یہ دعا آئی ہے. فرماتے خدایا اپنی معرفت مجھے عطا فرما, تیری معرفت ہو جائے تو میرے عقل کہے. تو عقل انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے, خدا تک پہنچ کے عقل کہتی ہے بھائی جب خدا ہے تو کسی کو اپنے مقصد خلقت بتانے کے لیے بھیجے گا, بھیجے گا بھائی میں نے کس لیے انسانوں کو خلق کیا ہے. اب جس کو بھیجے گا وہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اب خدا کی معرفت ہو تو نبی کی معرفت ہو سکتی ہے، نبی کی معرفت ہو جائے تو سمجھ نبی نے تو پیغام پہنچایا، لیکن شیاطین ان پیغاموں کو ختم کریں گے۔ تو ایسے جانشین نبی کا ہونا چاہیے تاکہ اس پیغام کی حفاظت کرے نبی کی طرح، نبی کی طرح اس پیغام کی حفاظت کرے۔ اللهم عرفنی نبی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اگر رسول کی معرفت نہ ہو تو امام کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ رسول اور رسول کے نائب میں شباہت ہوتی ہے، امام نفس رسول ہے، انفسنا و انفسکم۔ اللهم عرفنی حجتک، خدایا اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا فرما، اگر حجت کی معرفت نہ ہو ضللت عن دینی، میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حجت کی معرفت اس لیے ہے تاکہ دین کی معرفت حاصل کرے۔ معرفت کس لیے ہے؟ معرفت دو قسم کی ہے، ایک قسم کی معرفت خود جاننا ضروری ہے، جاننا اور ماننا، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایمان وہ معارف ہے جن کو جاننا ہے، جاننے کے بعد ایمان لانا ہے، توحید، نبوت، امامت، معاد وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ معرفت ایسے ہے کہ جاننا ہے عمل کرنے کے لیے۔ فقہ میں آپ دیکھتے ہیں فقہ کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ عمل کرے۔ تو دین پر عمل اگر امام نہ ہو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ جو مسلمان گمراہ ہوئے کس وجہ سے ہے؟ ان کی دس دامن ائمہ تک نہیں پہنچ سکا۔ اب کس طریقے سے ظاہر ہے ائمہ کے ذریعے دین کی صحیح معرفت ہو سکتی؟ جب دین کی صحیح معرفت ہو تو امام کی بھی معرفت بہتر ہوگی، اور نبی کی معرفت بہتر ہوگی، خدا کی معرفت بھی بہتر ہوگی، یعنی معرفت کا درجہ بلندتر ہو جائے گا۔ جب امام تک پہنچ گیا دین کی معرفت اپنے معیار پر آئے گی، جب معرفت معیار پر آئے تو نبی کی معرفت خدا کی معرفت بھی معیار کے مطابق ہوگی۔ یعنی پہلے جو معرفت تھی خدا سے امام تک وہ مختصر معرفت تھی، خدا ہے اتنا پتہ چلا ہے، بس ایک نبی ہونا چاہیے، نبی ہے تو بس امام ہونا چاہیے، امام ہے تو امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا، پھر صحیح معرفت حاصل کر سکتا۔ من اراد اللہ بذلکم اہل بیت، اب زیارت جانا ہے، مطلب جو خدا کو چاہتا ہے، جو خدا تک جانا چاہتا ہے اہل بیت سے شروع کرتا ہے۔ اہل بیت کے دروازے کے بغیر خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دعائے ندبہ میں کیا فرماتے ہیں؟ کانہم المسلک الی رضوانک، کانہم السبیل الیک والمسلک الی رضوانک۔ خدایا تجھ تک پہنچنے کے راستہ اہل بیت ہے، اور تیری رضوان رضایت حاصل کرنے کے ذریعہ اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت کے علاوہ کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے احادیث نے فرمایا علی صراط مستقیم ہے، جناب سیدہ صراط مستقیم ہے، امامت صراط مستقیم، یعنی ان کے بغیر خدا تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے نا۔ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اسی لیے امام انسانوں کو علم دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، تاکہ انسان خدا تک پہنچ جائے، صراط مستقیم پر چل سکے، شیطان کی وسوسوں سے نکل سکے، شیطان کے دھوکوں سے نکل سکے، شیطان کے مکر و فریب سے نکل سکے۔ تو امام میں یہی قرآن مجید تین اہم صفات بیان فرماتا ہے، علم، عمل اور خدا کی طرف سے جہالت۔ خدا امام کو امام بناتا ہے۔ امام پنجو فرماتے ہیں میرے شیعو ہم عمل کے ذریعے قرب خدا حاصل کرتے ہیں، آپ عمل کے بغیر قرب خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ امام رضا نے زید النار سے، جو آپ کے بھائی تھے، بڑے فخر کر رہا تھا امام کے پاس آ کر کہ ہم وہ ہم یہ، تو امام نے فرمایا کہ البتہ یہ اتنے کارنامے اس کے اچھے نہیں تھے, تو امام نے فرمایا آپ کے والد اتنی مصائب مشکلات برداشت کر کے جنت جا رہے ہیں, آپ انہیں کرداروں کے ساتھ جنت جانا چاہتے ہیں؟ جو تم نے سنا اولاد فاطمہ پر آتے تھے جہنم حرام, اس مراد وہ اولاد ہے جو بلا واسطہ جناب سیدہ کے اولاد, باقی سب کو عمل چاہیے. امام دونوں فرماتے ہیں نا, سادات کے گناہ بھی دگنی, یعنی سزا دگنی ہوگی گناہوں کی, اور ان کے ثواب اور اطاعت کے ثواب بھی دگنی, کیونکہ ان کے اثر معاشرے میں ہے. اولاد پیغمبر کے نیک کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام, دین, تشیع, اہل بیت پیغمبر سے نزدیک تر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اثرات کی وجہ سے. یہ باعث بنتا سادات, پوری تاریخ میں سادات بہترین عمل کرنے والے تھے. اب یہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے اس عمل کا فائدہ خود اسلام کو پہنچتا ہے. ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت آ جاتی, اولاد اہل بیت کی یہ کردار ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امامت کی ایک اہم ذمہ داری لوگوں کو عالم بنانا ہے, عامل بنانا ہے. آمن و عامل صالحہ, عالم بنانے کی پوری صلاحیتیں اہل بیت کے پاس. قرآن گواہ ہے, سنت گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, اتنے مسلمہ واقعات ہیں کہ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی علمی ہستیاں پیغمبر کے بعد اس امت میں کوئی نہیں ہے. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. کربلا کے ایک اہم مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو علم دے دے. زیارت اربعین آپ پڑھتے ہیں, اس میں فرماتے ہیں بدل مہجتہ فی, کہ زیارت ائمہ کی طرف سے ہے, بدل مہجتہ فی, حسین نے اپنے خون کا نذرانہ عطا کیا, اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تیرے راہ میں. خدایا تیرے راہ میں حسین نے اپنا خون دیا, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ, تاکہ تیرے بندوں کو نجات دے. کس سے؟ من الجہالہ, جہالت سے. وَحِيَرَتِ الضَّلَالَ, گمراہی کی وجہ سے جو سرگردان ہے ان کو سرگردانی سے نکالنے کے لیے حسین نے یہ قربانی دی. مسلمانوں کو جاہل کرنے کے لیے, جاہل رکھنے کے لیے, اسلام سے بے خبر رکھنے کے لیے پیغمبر کے بعد سے اتنی سازشیں کی گئی جس کے حد نہیں ہے, جس کے حق نہیں ہے. ایک شاعر کہتا ہے آل محمد کے فضائل دوست ڈر کی وجہ سے, دشمن دشمنی کی وجہ سے بیان نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آسمان و زمین بھری ہوئی ہے آل محمد کے فضائل سے. لیکن دوسری طرف سے دوسروں کے جرم, دوسروں کی جنایت, دوسروں کے گناہ, دوسروں کے اعمال قبیحہ اتنی زیادہ ہے خود انہی کی کتابوں میں کہ ہم نہیں بتاتے, خود وہی بتاتے ہیں, چھپاتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں موجود. دیکھیں ان میں سے ایک یہی, مسلمانوں کو اسلام سے بے خبر رکھنے کی کوشش. اس کا ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ لوگ اسلام پر عمل نہیں کریں گے, اہل بیت سے دور ہو جائیں گے. جب اسلام کو نہیں جانتے ہیں تو محافظین اسلام سے, جناب شہزادی نے دربار شام یہی فرمایا, قسم بے خدا تم جتنی کوشش کرنا چاہتے ہو کرو, جتنے مکر کر سکتے ہو کرو, لیکن نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو. کوششیں یہی تھی. پیغمبر کے بعد سب سے پہلے احادیث پیغمبر پر پابندی لگائی گئی, تاریخ کے مسلمہ حقیقت ہے. جبکہ اسلام کا دوسرا سرچشمہ علم سنت پیغمبر ہے, سیرت پیغمبر ہے, قرآن کے مفسر اول خود پیغمبر ہے. جب پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگائی گئی تو پھر اسلام شناسی کا دروازہ بند ہو گیا, قرآن شناسی کا دروازہ بند ہو گیا. قرآن کی جہاں تفسیر کی ضرورت تھی پیغمبر نے تفسیر بیان کی تھی, سنت شناسی کا دروازہ بند ہوا, عترت شناسی کا دروازہ, کیونکہ عترت کے شان میں جو آیات نازل ہوئی تھی یا احادیث جو پیغمبر نے بیان کی تھی, آیات نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں پیغمبر نے حدیث بیان کی تھی کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں, یہ آیت اہل بیت کے بارے میں. سنت پر پابندی لگنے سے قرآن میں فضائل اہل بیت اور سنت میں فضائل اہل بیت سب غائب ہو گئے. اس کے نتیجے میں اہل بیت کے علوم سے بھی مسلمان محروم ہو گئے, کیونکہ اہل بیت کی شناخت کا کوئی راستہ نہیں رہا. آپ خود دیکھتے ہیں کربلا کے میدان سے پہلا میدان منا میں حسین جمع فرماتے ہیں ایک تعداد اصحاب اور انصار کو فرماتے ہیں, پھر علی کے کچھ فضائل کے احادیث سناتے ہیں. سنانے سے پہلے کیا فرماتے ہیں, یہ احادیث میں بتاتا ہوں لیکن آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جن پر اعتماد ہے, یعنی آپ کی جان خطرے میں نہ پڑے, حالت اس حد تک خراب تھے. اب وہ احادیث آپ پڑھیے, کتابوں میں ہیں, وہی احادیث ہیں جو ہمارے درمیان ابھی موجود ہے, لیکن اس زمانے میں مسلمان بے خبر تھے. حضرت عمار کے شان میں ایک حدیث نے لشکر شام میں کیا کیا, انقلاب بپا کر رہا تھا نا, ایک حدیث کی وجہ سے لشکر شام میں پھوٹ پڑ رہی تھی, لیکن علی کے شان میں ایک حدیث بھی لشکر شام تک نہیں پہنچی. تو دیکھیں مسلمانوں کو دین سے بے خبر رکھے بغیر, دیکھو نا مشہور جملہ ہے نا کہ مچھلی پکڑنا چاہے تو کیا کریں, مٹی کو مٹیالہ کرے تو مچھلیاں اوپر نکلے گی, ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, اوپر نکلے گی, شکار کریں. سیاست مدار عام طور پر یہی کرتے ہیں, لوگوں کو جاہل کرتے ہیں, جاہل رکھتے ہیں, بے خبر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکے, یہ ہمیشہ سے تھا. تو دین سے ناجائز, دین ایسی چیز ہے کہ جس سے بہترین ناجائز فائدہ اٹھا سکتے. دیکھو یہ جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں دین کے لیے, امریکہ کے مفاد میں, دین کے نام پر امریکہ کے مفاد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, دنیا کے لیے کوئی اتنا ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہوگا. تو یہ یعنی لوگوں کو دین سے بے خبر رکھنے کی سازش. آپ خود دیکھیے پیغمبر کے, پیغمبر کی سنت پر پابندی لگانے کی کیا جواز ہے. آخر نماز جس کے بارے میں سینکڑوں آیات ہے, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, اس کے پڑھنے کے طریقہ سنت میں ہے, قرآن میں تو ہے ہی نہیں ہے. قرآن میں پڑھو حکم ہے, طریقہ تو نہیں ہے. تو سنت پر پابندی لگانے کا معنی کیا, معنی ہے کہ اسلام کو ختم کرنا تھا, اسلام کی معرفت کا دروازہ سرچشمہ کو بند کرنا تھا. اس قسم کے درد بری داستانیں ہیں تاریخ اسلام میں, یہ سازشیں ہوئی, اسی لیے کربلا میں حسین تنہا ہو گئے, کیونکہ اسلام خود تنہا ہو گیا تھا. پیغمبر نے ہی فرمایا بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا, اسلام کے آغاز غربت کے ساتھ, غربت یعنی ناآشنا, لوگ اس کو نہیں جانتے, مسافر کو بھی غریب اسی لیے کہتے ہیں, کوئی نہیں جانتا, کوئی جب نہیں جانتا دفاع بھی نہیں کرتا ہے. قدیم زمانے میں قبائلی نظام ہوتا تھا, قبیلہ والے اپنے آدمی سے دفاع کرتے تھے. تو اسلام کی شروع غربت کے ساتھ, بعد میں بھی غریب ہوگا. شروع اس لیے کہ لوگوں کے پاس اسلام کی معرفت نہیں تھی, لیکن بعد میں اسلام کا نام تھا, کلمہ تھا, لیکن معرفت بھی نہیں تھی. یزید کو خلیفہ رسول اللہ سمجھتے تھے, حسین کو باغی سمجھتے تھے. یزید ابو سفیان نے مشرکین کے مدد سے حسین کو, پیغمبر خدا کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا, قتل کرنے کی کوشش کی. پیغمبر کیا ہو گئے, شب ہجرت چھپ کر علی کو اپنی جگہ پر سلا کر نکلے. اب اسے ابو سفیان کے پوتا والی مدینہ کو بھی خط لکھتا ہے, حسین کو شہید کرو, والی مکہ کو بھی خط لکھتا ہے, حسین کو شہید کرو, اور 30 آدمی بھیجا ہے تاکہ اگر حسین خانہ کعبہ کے پردے کو بھی تھاما ہوا ہو اسی وقت بھی قتل کرو. مکہ بھی چھوڑنے پر, مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے. یہ کیوں کامیاب ہوا یزید, اس لیے کہ اس سے پہلے کام ہوا ہے, معرفت اہل بیت کے بالکل دروازہ بند ہو گئے, لوگوں کے پاس اہل بیت کی شناخت صحیح معلوم نہیں ہے. اب اہل کوفہ کی بات نہ کریں, عام طور پر اہل کوفہ میں, کوفہ میں علی رہے, حسین رہے, امام حسن رہے, تو کچھ معرفت ہے. تو ایک اہم وجہ, واحد وجہ نہیں, ایک اہم وجہ غربت حسین کا یہ تھا کہ لوگ دین سے بے خبر تھے. ابھی ہمارے معاشروں میں یہ سازشیں ہو رہی ہے, لیکن ہمارے شیعہ معاشرہ ہے پاکستان میں, آپ لیجئے نماز کے خلاف سازش کر رہے ہیں. نماز و عزاداری کو لڑانے کا مطلب کیا, کیا مطلب ہے لڑانے کی, کیا ضرورت ہے, نماز بھی پڑھو عزاداری بھی کرو. تو یہ وہی سازش ہے, یعنی دیکھ رہے ہیں نا, یہ اہل بیت امام حسین تیروں کی بارش میں نماز قائم کرے, احب الصلاۃ, شب ہجرت شب عاشورہ مہلت مانگتے ہیں, تلاوت قرآن کے لیے، دعا کے لیے، ذکر خدا کے لیے، نماز کے لیے. نماز کے خصوصی فرمت احب الصلاۃ، صلاۃ سے مجھے محبت. اب شیعہ حسین یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جہالت کی وجہ سے. اگر ہمیں یہ معرفت ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آدمی ہمیں گمراہ کرے اور ہماری نماز اور عزاداری میں ٹکراؤ پیدا کرے. تو یہ خطرہ ہمیشہ ہے. امام نہیں آئیں گے جب تک ہم سے کم از کم اتنی تعداد میں لوگ تیار نہ ہو دین کے معرفت کے ساتھ، معرفت اور بصیرت دونوں کے ساتھ. ورنہ خوارج بہت دیندار لوگ تھے، آج کل کے تکفیریوں کی طرح بڑے دیندار تھے، سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچایا. کل خوارج نے علی کو کافر کہا، آج تکفیری شیعہ نے علی کو کافر کہہ رہے ہیں. اسی جہالت کی وجہ سے امت کو، انسانیت کو جہالت سے، کل دنیا کو جہالت سے نکالنا ہے تاکہ زمین ہموار کرے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. میں مولا سید الشہداء کی کچھ فرمائشات جو آپ مدینے سے نکلتے ہوئے بیان فرمایا، عرض کیا تھا میں نے چند دن پہلا کہ قرآن کے مطابق دو قسم کے امام ہیں، امام حق، امام باطل، امام خیر، امام شر، امام جنت، امام نار. ایک امام جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسرا امام نار کی طرف. یدعونا وجعلناهم ائمة یدعونا الی النار. اور ائمہ حق کے بارے میں کیا فرمایا؟ وجعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا. ہم نے ان کو امام بنایا، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. اور امام بننے سے پہلے یہ خود علم و عمل کے معراج پر فائز تھے. دوسرا آیت میں فرماتا ہے وجعلناہم، ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان اماموں کو پیغام بھیجا کہ آپ سارے نیک اعمال کو انجام دیں. وہ اقام الصلاۃ، نماز کو زندہ کریں. وہ اتا زکات، زکات کو دے دے. وہ کان لنا عابدین، اور ان اعمال سے پہلے ہمارے بندے تھے، عبودیت کے مقام پر پہلے پہنچے ہوئے تھے، عبودیت کے مقام پر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. اسی لیے ہم نے ان کو امام بنایا اور ان کو تمام نیکیوں کا حکم دیا. اب مولا سید الشہداء یہی فرماتے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں کہ مقام ثعلبیہ میں کسی نے امام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا امام دعا الی ہدا. ایک امام وہ ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے ہدایت کی طرف. فاجابوا الیہ، تو لوگ اس کو لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت کو لبیک کہہ کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. وہ امام دعا الی ضلالہ، دوسرا امام ایسا ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے. دوسرا رہبر وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے. ابھی بھی دنیا میں آپ خود دیکھ رہے ہیں، البتہ ائمہ اطہار امام معصوم، لیکن ائمہ اطہار کے نقش قدم پر چلنے والے در حقیقت ان ائمہ کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں کہ راہ اہل بیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ امام دعا الی ضلالہ، ایک امام ایسا ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے گمراہی کی طرف. فاجابوا الیہا، کچھ لوگوں نے اس کو لبیک کہا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس کی امامت اور قیادت کو مانتے ہیں. ہاؤلاء فی الجنہ و ہاؤلاء فی النار، امام حق کی پیروی کرنے والے جنت جائیں گے، امام باطل کی پیروی کرنے والے جہنم جائیں گے. اس کے بعد امام فرماتے وہ قولوا تعالی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اسی لیے خدا نے فرمایا ایک گروہ جنت میں ہے، ایک گروہ جہنم میں. امام خلاصہ فرماتے ہیں جنت میں جانے والے سب امام ہدا کی پیروی کرنے والے ہیں، جہنم میں جانے والے سب امام ضلالت کی پیروی کرنے والے. امام راہبر کا بڑا اثر ہے انسانوں کی اصلاح اور افساد دونوں میں. اگر ٹاپ پر امام برحق کو مانے تو اس کے ماتحت سب اسی امام کے نقش قدم پر چلیں گے. اگر ٹاپ پر امام باطل ہے، الناس علی دین ملوک، ہم لوگ اپنے حاکم کے دین پر ہوتے ہیں. اسی لیے سب خراب ہو جاتے. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. عمر اطرف بعض روایات کے مطابق مولا امیر المومنین کے ایک بیٹا ہے, لیکن معرفت میں اس درجہ پر فائز نہیں ہے. تعجب کی چیز نہیں ہے, تاریخ انبیاء میں شاہد ہے نا اس کے کہ کچھ انبیاء کے اولاد بھی وہ تو کفر تک چلے گئے, لیکن عمر اطرف کی سوال سے جواب سے لگتا ہے کہ معرفت کے مناسب مقام پر فائز نہیں تھا. وہ امام کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امیر المومنین سے سنا ہے کہ آپ عراق جائیں گے تو آپ کو شہید کریں گے. تو امام فرماتے تم ایسی خبر مجھے دے رہے ہو جو مجھے پتہ نہ ہو. نہیں, مجھے پتہ ہے, میرے والد نے فرمایا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا, میرے والد بھی شہید ہو جائیں گے, دونوں کے قبر کیا ہے, ایک دوسرے سے نزدیک ہوگی, یعنی علی نجف میں, امام کربلا میں. تو فرمایا تم ایسی بات کرتے ہو کہ کوئی مجھے معلوم نہ ہو. مجھے معلوم ہے, جانتے ہوئے میں جا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ پھر کیوں جب ایک سوال ہوتا ہے, فرماتے ہیں واللہ لا اعطی الدنیت من نفسی ابدا, میں ذلت کو قبول نہیں کرتا. جان بچانے کے لیے یزید کی بیعت میں نہیں کرتا ہوں. شہادت قبول کروں گا لیکن یزید کی بیعت نہیں کروں گا. وَلَتَلْقِيَنَّ فَاطِمَ أَبَاهَا شَاكِ, قیامت کے دن میری والدہ جناب سیدہ شکایت کرے گی اپنے والد کی خدمت میں, پیغمبر کی خدمت میں, مَا لَقِيَتْ مِنْ ذُرِّيَّتُهَا مِنْ اُمَّتِ, جو کچھ مصیبت اہل بیت اولاد فاطمہ تک پہنچی امت کی طرف سے. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدًا إِلَّا أَذَاهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا, اور جنت میں نہیں جا سکتا وہ افراد جنہوں نے اولاد فاطمہ پر ظلم کیا, جنہوں نے جناب فاطمہ کو اذیت دی اولاد کے سلسلے میں. عبد الرحمن جو عبداللہ عمر کے کنیہ ہے ابو عبد الرحمن, اس نے بھی امام صاحب کے مولا نہ جایا رات میں, آپ کو شہید کریں گے, رویا بھی وہ, گریہ بھی اس نے کیا, یعنی اس نے بھی سنا تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں. آپ نہ چاہیے رات میں, بنویہ کے پاس دنیا ہے تو لوگ دنیا کے لیے ساتھ دیں گے. تو فرمایا امام نے یا ابا عبد الرحمن اما علمت من ان من حوال الدنیا على الله, اب اے عبداللہ بن عمر, اے ابا عبد الرحمن, تم نہیں جانتے ہو دنیا کی پستی کے لیے ہی کافی ہے کہ حضرت یحییٰ کے سر اطہر کو, خدا کے نبی فرزند نبی حضرت یحییٰ کے سر اطہر کو تن سے جدا کر کے ایک فاحشہ عورت کو ہدیے کے طور پر بھیجا گیا. فاحشہ عورت کے لیے ہدیے کے طور پر نبی خدا کا سر بھیجا گیا, یہ دنیا کی پستی کی علامت ہے. اس دنیا سے چمٹ کے نہیں رہنا ہے, اس دنیا کی حقیقت یہی ہے, اس کی اتنی قیمت نہیں ہے. دنیا کی جتنی قیمت ہے اتنا قیمت دے دو, دنیا کی پستی کے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا کے نبی کے سر اطہر کسی فاحشہ عورت کے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے درمیان ایسا تھا کہ صبح طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, سورج نکلنے تک 70 نبی کو بعض اوقات بنی اسرائیل شہید کرتے تھے. طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کتنے 1.5 گھنٹہ کا فاصلہ ہے, اس دوران 70 نبی کو شہید کرتے تھے. شہید کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی دکانیں کھولتے تھے, کام کرتے تھے, گویا کچھ بھی نہیں ہوا. اس حد تک لوگ پست, یعنی امام فرما رہے میں جانتا ہوں شہید ہو جاؤں گا, جانتا ہوں لوگ غم نہیں منائیں گے, جانتا ہوں لوگوں کے پاس احساس ختم ہو چکا ہے, ضمیر مر چکی ہے, لیکن تب بھی میں جاؤں گا, دین بچانا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں خدا نے اپنا عذاب نازل کیا بنی اسرائیل پر, اور ان کو ذلیل کیا. یہ فرمائشات ابھی آگے بھی ہے اس حوالے سے کہ امام یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ امام کو یقین تھا کہ شہید ہونے والے ہیں، جانتے ہوئے کربلا کی طرف گئے. مکہ سے نکلتے ہوئے جو خط لکھا بنی ہاشم کے نام پر، اور ان میں جناب محمد حنیفیہ کا نام ہے اور باقی بنی ہاشم کا کلی نام ہے، فرماتے ہیں کہ من لحق بنستشهد، جو ہمارے کاروان میں شامل ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، ومن تخلف، جو شامل نہیں ہوگا لم یدرک الفتح، فتح تک نہیں پہنچے گا، فتح و کامیابی کے ساتھ ہم کنار نہیں ہوگا، ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. اور مکہ سے جب باہر نکلے، جو لوگ وہاں پر حاضر تھے ان کو ایک خطبہ دیا آپ نے. اس خطبے میں فرمایا خط الموت على ولد آدم مخط القلاد في جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف. موت اور شہادت فرزند آدم کے لیے اتنا زینت بخش ہے جس طرح سے ہار گردن بند جوان لڑکی کے گردن کے لیے زینت بخش، شہادت کو زینت بخش. فرماتے ہیں وما أولهني، میں کتنا مشتاق ہوں الہ اسلاف، اپنے سلف صالح کے دیدار کا، سلف صالح کی زیارت کا مشتاق ہوں، اپنے نانا، اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے بھائی حسن مشتبہ، اسلاف یہی ہے جعفر طیار، حمزہ سید شہداء، میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں جس طرح سے یعقوب مشتاق دیدار یوسف تھے. کہنے بھی اوصالی تقطع عسلان الفلوات، میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں میرے گردن کے رگوں کو کچھ بیڑیے کاٹ رہے ہیں، صحرا کے بیڑیے میرے گردن کے رگوں کو کاٹ رہے ہیں. بین النواویس و کربلا، کربلا اور نواویس کے درمیان، اسی کربلا کے نزدیک عیسائیوں کے گاؤں تھی، اس کا نام نواویس ہے، وہاں پر کچھ بیڑیے میرے گردن کے رگوں کو کاٹ رہے ہیں، ابھی سے دیکھ رہا ہوں، اپنے پیٹ کو بھر دیں گے میرے خون سے، اپنے دنیوی ناپاک مقاصد کی تکمیل کریں گے، لیکن میں دیکھتے ہوئے خدا نے انتخاب کیا ہے یہ شہادت میرے لیے. وَخُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ، خدا نے انتخاب فرمایا ہے میرے مقتل کو، میری شہادت کو خدا نے انتخاب فرمایا ہے، میں اسی شہادت سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. امام جانتے ہوئے انتخاب کر کے کربلا کی طرف گئے. متعدد آپ کے فرمائشات ہیں، ایک فرمائشات کی بات نہیں ہے، متعدد فرمائشات. یہ یقینی مسئلہ تھا، پیغمبر نے خبر دی تھی، علی نے خبر دی تھی، حسن مشتبہ نے خبر دی تھی، جناب سیدہ نے خبر دی تھی، بلکہ اس وقت سارے سیاست مدار بھی یہی کہہ رہے تھے مولا آپ جائیں گے آپ شہید ہو جائیں گے. خود امام نے متعدد فرمائشات میں یہی فرمائے میں شہید ہونے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیوں امام شہید ہونا چاہتے تھے، اس پر آگے چل کر عرض کریں گے. لیکن مشہور شعر ہے امام کی زبان حال، فرماتے ترکت الخلق طرا فی ہواک و ایتمت العیال لکی اراک، میں نے سارے مخلوقات کو ترک کیا ہے تیری محبت میں، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا میں نے تیری زیارت کے لیے، فلو قطعتنی فی الحب من، خدایا تیری محبت میں اگر تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا لما حن الفؤاد الی سواک، میرے دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا. مولا نے کربلا کے میدان میں اس حقیقت کو سب کے سامنے پیش کیا، آشکار کیا، کتنے عاشق خدا ہے. جب زلجنا سے زمین پر آئے فرمائے بندی قبائے تسلیم اللہ عمری، شہزادی نے بھی اس حقیقت کو ثابت کی، فرمایا تقبل منا هذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. آج حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، بہت باوفا سفیر حسین. مولا اسی تعریف فرماتے ہیں اہل کوفہ کو جو خط لکھا اس خط میں فرماتا ہے اخی و ثقتی من اہل بیت، میرے بھائی اور اہل بیت کے درمیان میرا قابل اعتماد، میرا اہل بیت کے درمیان قابل اعتماد دستی ہے، میں نے حضرت مسلم کو اپنے اوپر ترجیح دے کر، تم کو اپنے اوپر ترجیح دے کر تمہاری طرف بھیجا. اگر حضرت مسلم نے لکھا کہ تم جس طرح سے تم نے خطوط لکھے اسی طرح سے تمہارے بزرگان، تمہارے عوام اسی طرح سے سوچ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آؤں گا. اگر امت تیار ہو امام آئیں گے، امت تیاری کے اظہار کرے امام آئیں گے. حضرت مسلم کوفہ پہنچے، روایت کے مطابق 25,000 تک لوگوں نے بیعت کی. سفیر حسین ایک موقع ہاتھ میں آیا تھا، عبیداللہ ابن زیاد شریک آور کی عیادت کے لیے آنے کے گھر پہ آیا. پروگرام یہ تھا کہ اس کو قتل کرے، لیکن مناسب نہیں سمجھا نہ ہانی نے نہ حضرت مسلم. حضرت مسلم نے فرمایا ہانی کا گھر ہے، ہانی راضی نہیں تھا، مصلحت نہیں سمجھتا تھا، دشمن ہاتھ میں آیا ہے اس کو قتل کیے بغیر واپس جانے دیا. فرمایا میں نے رسول خدا سے حدیث سنی ہے کہ فرمایا کسی کو اچانک جس طرح سے آج کل کے تکفیری گروہ قتل کرتے ہیں، اچانک قتل نہیں کرنا ہے. ایک وجہ ہی، دوسرا وجہ حضرت ہانی جن پہ یہ گھر تھا وہ راضی نہیں تھی. یہ گفتگو کہ اچانک کسی کو جس طرح سے بم بلاسٹ کرتے ہیں وغیرہ، کسی کو خبر دیے بغیر قتل نہیں کر سکتے، یہ روایت اہل سنت کے پاس کثرت کے ساتھ، ہمارے پاس بھی یہ روایت معمول ہے. جہاں پر ضرورت ہو، ایک آدمی شیطان ہو وہاں پر جواز ہے. اسی لیے مجھ نے فرمایا ایک وجہ یہ ہے بنو امیہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. دیکھو سفیر حسین نے سنت پیغمبر کے خلاف مہمان کو قتل کیا اور پھر اس کو اس کی پبلسٹی کریں گے، حکومت ان کے پاس ہے تو اخلاقی کمزوری سمجھی جائے گی. اب وہ لوگ جو ایک آدمی کے وجہ سے دشمن اہل بیت بن گئے ہیں، اگر یہ مارا جائے دوسرے کی وجہ سے بنیں گے، تیسرے کی وجہ سے بنیں گے. وہ لوگ جو اہل شام کے آمد کی خبر سن کر مسلم کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک آدمی کے مارے جانے سے حق کے ساتھ نہیں دیں گے. حالات اس حد تک ہو گئے تھے، ایک افواہ سے لوگ اطراف حضرت مسلم سے پراکندہ ہو گئے. حضرت مسلم جب تنہا ہو گئے مسجد کوفہ سے نکلے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن باب کندہ ایک محلہ تھا، اس دروازے سے باہر نکلے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، راستہ بتانے والے بھی نہیں تھے. آپ آگے بڑھتے رہے، کسی دروازے پر کوئی عورت کھڑی تھی، فرمایا امت اللہ کچھ پانی مجھے دے دو. وہ اندر چلی گئی، پانی لایا، پانی لایا دیا اور حضرت مسلم نے تناول فرمایا اور پھر کھڑے رہے. اس نے کہا کہ آپ چلے جائیے. دو دفعہ تین دفعہ تکرار کرتی ہے، دہراتی کہ آپ چلے جائیے. کتنے سخت ہے، آپ کسی اجنبی کے دروازے پر کھڑے ہیں تو ایک عورت، اس گھر میں رہنے والی عورت کہے کہ آپ چلے جائیے، ہم کیوں کھڑے، میرے دروازے پر کیوں کھڑے. تین دفعہ کہا، پھر حضرت مسلم نے فرمایا امت اللہ اگر آج آپ مجھے جگہ دیں گی تو قیامت کے دن رسول خدا آپ کو جگہ دے گا. پوچھا آپ کو، میں فرمایا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. اس جملے کا سننا تھا، اس مومنہ نے حضرت مسلم کو بلایا، دولت سرا میں لے گئی، آپ کو مہمان کے کمرے میں بٹھایا، خاطر خواہ خدمت کی، پانی لایا، کھانا لایا، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، رات بھر دعا میں مصروف ہے، رات کافی گزر چکا تھا، اس کا بیٹا آیا، بیٹا نے پوچھا اماں کیا دیکھ رہی ہوں آپ اس کمرے میں مسلسل جا رہی ہیں؟ فرمائے بیٹا ہم خوش قسمت ہیں، ہم سعادت مند ہیں، سفیر حسین ہمارے مہمان ہیں، بیٹے کسی کو نہ بتانا، قسم کھلایا اس کو پہلا، پھر راز بتا دی، لیکن اس ملعون نے صبح سویرے گھر سے نکل کر محمد ابن اشعث کا بیٹا کے پاس گیا، اس کو خبر دی کہ تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو مسلم ہمارے گھر پر؟ تو علی دوبارہ کانا لایا تھا، حضرت مسلم نے تناول نہیں فرمایا تھا، دعا میں مصروف تھے، اچانک گھوڑوں کی آواز آئی، گھوڑوں کی آواز آئی، آپ اٹھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، حضرت دعا فرماتے ہیں آقا میرے سردار آپ نہ جائیے، دروازہ بند رکھتی ہوں وہ نہیں آ سکتی، لیکن غیرت ہاشمی کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا ایک مومن کے دولت سرا پر دشمن حملہ کرے، آپ نکلے، دروازے کو سپر بنایا، دشمن جو گھس آئے تھے ان کو گھر سے نکال دیا، دشمن آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی چھت پر جاتا ہے، آگ گراتا ہے، پتھراؤ کرتا ہے، ہر طرف سے حضرت مسلم پر حملہ، اتنا آپ تھک گئے، آپ خود دیکھیں حضرت مسلم تو علی عرض کے مولا آپ گھر کے اندر رہیے، ہم روک سکتے ہیں ان کو، لیکن حضرت مسلم نے برداشت نہیں کیا، کاش حضرت مسلم شام غریبان کے وقت ہوتے، خیمہ‌گاہِ حسینی پر دشمنوں نے حملہ کیا، آگ لگائی، راوی کہتے ہیں میں نے کسی نورانی شہزادی کو دیکھا کہ چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے، باہر نکلتی ہے، عرض کیا جناب شہزادی کیا کوئی قیمتی مال ہے؟ فرمایا یہاں پر سید سجاد بیماری کی حالت میں، میں کس طرح سے سید سجاد کو چھوڑ کر جا سکتا؟ امام ششم علیہ الصلوۃ والسلام کی دولت سرا کو منصور کے حکم سے آگ لگا دی گئی، دوسرے دن غالباً ابو بصیر تھے، احوال پرسی کے لیے آئے، کہا عرض کے مولا خیریت سے گزری؟ دیکھا امام رو رہے ہیں، امام آنسو بہا رہے، فرمایا مولا خیریت سے تو گزری؟ فرمایا خیریت سے گزری، میں خود موجود تھا، میں خود آگ بجا رہا تھا، اس کے باوجود سیدانیوں کی عجیب حالت تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرہ، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی، اس وقت شام غریباں کا موقع یاد آیا، جب خیموں میں آگ لگی سیدانیوں کی کیا حالت تھی؟ حضرت مسلم نے دشمنوں کو بگاتے ہوئے آگے بڑھے، آخر میں محمد ابن اشعث ابن زیاد سے مزید نفری مانگتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے محمد ایک آدمی سے جنگ کے لیے اتنی نفری کی ضرورت ہے، کل اگر میں تمہیں کسی بڑی جنگ کے لیے روانہ کروں تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا ابن زیاد تم نے مجھ کو کوفہ کے کسی کسان سے یا دکاندار سے جنگ کے لیے بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کے بہادر ہے، یہ بنی ہاشم کے شیر ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان نہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے محمد ہیلے کے ذریعے امان دے کر اس کو گرفتار کرو۔ اسلامی حکومت میں امان کا مطلب یہ ہوتا تھا جب کسی کو امان دیا جاتا تھا پھر اس کے ساتھ کوئی تکلیف اس کو نہیں ہونی چاہیے، وہ آزاد ہوتا تھا، لیکن اشقیاء نے جیسے ہی حضرت مسلم کو امان دیا، حضرت مسلم کی طرح
دست مبارک سے تلوار چھین لی تو حضرت مسلم نے فرمایا یہ پہلی خیانت ہے. امان نامہ کے ساتھ حضرت مسلم گرفتار ہوئے, دربار ابن زیاد میں پہنچے. آپ بڑے پیاسے تھے, جنگ لڑی تھی, زخمی ہو گئے تھے, خون کافی نکلا تھا. ایسی حالت میں پیاس لگتی ہے, آپ کی نگاہ سراہی پر پڑی, فرمایا مجھے پانی دے دو. عمر ابن حریف نے اپنے غلام سے کہا جاؤ پانی لاؤ. غلام گیا, پانی لایا. حضرت مسلم کے دندان مبارک کے نزدیک, آپ کے دہان کے دہان مبارک کے نزدیک جب یہ پانی پہنچا, خون کا ایک قطرہ گرا. پانی واپس دوبارہ لایا گیا, دوبارہ خون کا قطرہ گرا, پانی واپس. تیسرے دفعہ آپ کے دندان مبارک اس پانی کے اندر گرا. آپ نے فرمایا یہ پانی میری قسمت میں نہیں ہے. حضرت مسلم کی خدمت میں عرض ہے مولا, سارے شہدائے کربلا پیاسے شہید ہو گئے. آپ شہدائے کربلا کی پہلی شخصیت ہے, سارے پیاسے شہید ہو گئے ہیں, آپ کو بھی پیاسے شہید ہونا ہے. حضرت مسلم جب ابن زیاد کے پاس پہنچے, سلام نہیں کیا. کسی نے کہا امیر کو سلام کرو, فرمایا مالی امیر الا الحسین, میرا امیر صرف حسین ہے. ابن زیاد کے تو آپ سلام کرو نہ کرو, آپ کے سر تن سے جدا کیا جائے گا. حکم ہوا, آپ دارالعمارہ کی چھت پر گئے, آپ کو لے گئے دارالعمارہ کی چھت پر. آپ نے خدا کی درگاہ میں دعا کی, ذکر خدا آپ کی زبان پر جاری. دشمن نے آپ کے سر ادھر کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا, اور ایسا کام کیا جو کسی شہید کے لیے پیش نہیں آیا. آپ کے جسم ادھر کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گلی میں پھینک دیا, اور گلی میں پہنچنے کے بعد رسی باندھ کر آپ کے پائے مبارک کو بازاروں میں گلیوں میں گھمایا گیا.
خدا تیری عظمت کا واسطہ, محمد آل محمد کا واسطہ, شہدائے کربلا کا واسطہ, ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. ہمارے مجاہدین کی مدد فرما, ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا ہمارے شہداء اور مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. تمام حاضرین کے حاجات شریف کو پورا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری مساجد, مدارس, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر معظم, دین کی خدمت کرنے والے, مؤمنین کی خدمت کرنے والے, ملک کی خدمت کرنے والے, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا جو دشمنان اہل ایمان ہے, جو ناصبی ہے, تکفیری ہے, منافق ہے, دشمن وطن ہے, دشمن ملک ہے, دشمن انسانیت ہے, اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. ہمارے بے معلوم کو خدایا شفایا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا آخر میں خدایا ہمیں راہ حسین پر, راہ اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین, خصوصاً شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ. بسم الله.